عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعیت علماء کرام کی تقاریر، تلاوت قرآن مجید کی کیسٹ، سیڈیز، خوبصورت اسلامی پوسٹرز، کیلنڈرز، اسلامی اور تحقیقی کتب کی اشاعت کا عظیم ادارہ المکتبۃ الکریمیہ، برائے رابطہ 6 عظیم منشن نزد لکشمی چوک، رائل پارک، لاہور. فون 6364210، 6365526. گلی نمبر 38، وائی بلاک، پیپلز کالونی، گجراوالا. فون 2716605. احمد مارکیٹ نزد جامعہ محمدیہ اہل حدیث، نئی چوک، اردو بازار، گجراوالا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سامعين الكرام، حضرات محترم، قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے بھائی جب موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تو مثبت انداز کو چھوڑ کر جو رد عمل کا یا منفی انداز ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو اس موضوع کو پڑھنے والا پہلی ہی نظر میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس گفتگو کے اندر سوائے تنقید کے اور سوائے ذرا کے اور سوائے تنقید کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو چنانچہ بہت سے لوگ صرف موضوع کا لفظ پڑھ کر ہی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. مثلا میں ایک دو مثالوں سے آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ جب بھی آپ اس طرح کے دعوتی تربیتی اصلاحی پروگرام رکھیں تو ان میں اس چیز کو سامنے رکھا کریں. کئی بھائی تقریر کا موضوع یا درس کا موضوع رکھ دیتے ہیں رد تقلید. اب اس کو پڑھتے اور سنتے ہی کیا ہوگا, بہت سے بھائی کہیں گے کہ اس درس میں کسی کے خلاف گفتگو ہو. کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ رد تقلید کی بجائے اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع رکھ لیں؟ جب اتباع سنت بیان ہوگی تو کیا اس میں تقلید کا رد نہیں ہوگا؟ اتباع سنت کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا رد ہی تو ہے, لیکن وہ ایک مثبت انداز میں ہوگا. پڑھنے والا سمجھ لے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت, آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہوگا اس درس میں بھی, تو وہ بھی سننے کے لیے تشریف لے آئیں گے. اگر آپ موضوع کا عنوان رکھتے ہیں رد شرک, تو بہت سے اس موضوع کو پڑھ کر ہی بھٹک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں مشرک بنائیں گے, اور کیسے گفتگو ہوگی, اور بولنے والے پتہ نہیں کیسی سخت زبان رکھتے ہوں گے. تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا عنوان رکھنے سے اللہ حضر جلال کی معرفت, یا اللہ تعالی کی صفات, یا ایمان کی پہچان؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ کی صحیح معرفت ہو تو کیا اس میں شرک کی ترغیب نہیں ہوگی؟ شرک ہوتا ہی اللہ تعالی کو صحیح طور پر نہ پہچاننے کی وجہ سے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچان لیں گے کہ ہمارا خالق اور مالک وہ کیسا ہے, جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جب اللہ کی صفات کی پہچان آ جائے گی تو پھر توحید کا نور دل کے اندر اور عقیدے کے اندر آ جاتا ہے. شرک یہ اس وقت بھاگ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح بدعت کی راہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں ان حالات میں دین کی جس طرح شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے اور نئی نئی چیزیں اسلام کے اندر اور دین کامل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شر الامور محدثاتها, کہ تمام کاموں میں سب سے بدترین کام بدعات ہیں. لیکن اگر اس موضوع کا عنوان اس طرح نہ ہو بلکہ اس طرح ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, آپ کی سنت کی اہمیت کیا ہے, اور دین اسلام یہ کس چیز کا نام ہے, تو اس طرح کا عنوان رکھ لیا جائے تو بھائیو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدعات کی راہیں کھلتی اس وقت ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر نہ پہچانا جائے, آپ کی بات کو, آپ کی سنت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر بدعات کی راہیں کھلتی ہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتا ہے, رسول کا معنی جانتا ہے اور سنت کی اہمیت جانتا ہے, اس کے ساتھ سنتا رہے تو سنت کے ساتھ توسق ہی در حقیقت بدعت کے راستے کو مضبوط کر سکتا ہے. اور جیسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آپ کی پہچان سے دور ہوتے جائیں گے, آپ کی سنت سے دور ہوتے جائیں گے, ویسے ویسے ہی بدعات کی راہیں وہ کھلتی جائیں گے. تو میں آج کے اس درس میں اپنا موضوع سخن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام اور رسالت کا معنی اور مفہوم, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسک اور احتسام, اس چیز کے اوپر کچھ گفتگو کرتا ہوں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کی ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے تو پھر یہ جو گمراہی کے راستے ہیں, نئے نئے راستے ہیں, ان سے اللہ عز و جلال ہمیں ضرور محفوظ فرمائیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر اسلام کا دعوے دار وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی عقیدت, بہت ہی محبت اور بہت ہی اچھے جذبات کا, بہت ہی مودت کا وہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اگر اس کے اندر ذرا سا بھی فرق کسی کے ایمان اور عقیدے میں آ جائے تو پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہے. جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے, اس کی گواہی دیتا ہے, تو اس میں اللہ کی پہچان آتی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور میں اپنے اس خالق مالک کی ہی عبادت کروں گا. یہ ایک عہد ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کہ میں اس اقرار اور شہادت کے بعد اپنی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادت میں لگاؤں. اور جب دوسرے جملے کا اقرار آتا ہے محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, بھائیو اس شہادت اور اقرار کے بعد اس انسان کے اوپر پھر زندگی کے تمام شعبوں میں, عقیدے کا میدان ہو, عمل کا میدان ہو, اخلاق کا شعبہ ہو, زندگی کے تمام شعبوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی, یہ فرض عین ہو جاتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ آج کے بعد میرے لیے اسوہ اور نمونہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا ہوگا ضرور, صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی شروط لکھ رہے تھے تو اس میں یہ الفاظ آئے کہ ھذا ما تقاضى علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمر, یہ وہ شرائط ہیں جس کے اوپر کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے امام اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کر رہے ہیں. تو سہیل بن عمر جو عربی زبان سے واقف تھا اور رسول اللہ کا معنی اچھی طرح جانتا کہ رسول کا معنی کیا, وہ اس وقت بول پڑا, کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ کی جگہ پہ محمد ابن عبداللہ لکھے, وہ آپ کو تمام خوبیوں کے ساتھ, تمام صفات کے ساتھ آپ کی بڑی قدر و منزلت پہچانتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بھی صادق الامین کہتے, نبوت کے دعوے سے پہلے مکہ کے اندر آپ کا جو لقب مشہور تھا وہ صادق الامین ہے. تو اس نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ کی جگہ پہ محمد ابن عبداللہ لکھیں. کیوں؟ اس کے الفاظ بڑے یاد رکھنے والے ہیں. کہنے لگا لو نقول انك رسول الله لتبانا, لو نقول انك رسول الله لتبانا, کہ آپ کا اور ہمارا جھگڑا تو ہے ہی, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمیں آپ کی پیروی کرنی پڑے گی, آپ کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کی اتباع میں نہیں آنا چاہتے, آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں. تو بھائیو, جب میں اور آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا, اس وقت ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہم کیا عہد کر رہے ہیں اور کیا اپنے رب سے معاہدہ کر رہے ہیں, کیا سودا کر رہے ہیں. اس عہد کا یہ تقاضا تھا کہ آج کے بعد عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور اتباع طریقہ عبادت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. میں اس موقع کی مناسبت سے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات اور وہ کمالات, وہ خوبیاں اور وہ آپ کے مناقب اور فضائل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں, اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک کوئی شخص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر تو دور کی بات ہے, آپ کے مرتبے کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے. تمام سے اعلیٰ, تمام سے برتر, تمام سے افضل, تمام کے سید اور تمام کے امام وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو, اسی طرح آپ کے حسن اور جمال میں کوئی شخص آپ کا ثانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ظاہری کمالات عطا فرمائے تھے اور جس حسن اور خوبصورتی سے نوازا تھا, حقیقت یہ ہے کہ بڑی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور آپ کبھی, لوگوں میں عادت ہے کہ سیر کے لیے گرمیوں میں باہر نکلتے ہیں اور بڑے خوبصورت مناظر دیکھتے ہوں گے, بڑے اچھے اچھے پھول نظر آتے ہوں گے, بڑے خوبصورت جانور بھی نظر آتے ہوں گے, پھولوں کے اندر مختلف بھرے ہوئے رنگ دیکھ کر اللہ عزوجلال کی قدرت کے مناظر, اللہ تعالیٰ کی قدرت, وہ انسان کو یاد آ جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کمال اور جو حسن اور جو جمال اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, کائنات میں کسی کو نہیں دیا. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں اور وہ صفات جن کو ہم اختیار نہیں کر سکتے, کچھ آپ کے وہ صفات ہیں کہ میں اور آپ یا ہم سے پہلے بھی سارا زور لگا لیں تو ہم اپنے اندر وہ کمال اور وہ خوبی پیدا نہیں کر سکتے. ممکن ہے آپ یہ کہیں گے, یہ کیسے؟ میرے بھائیو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں, کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کسی معجزے کے اظہار کی قدرت ہے؟ آپ کو اللہ عزوجلال نے رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دی, کیا ہے کسی کے پاس طاقت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں, میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں مکہ کے بازار سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا. یہ خوبی اپنے اندر کون پیدا کر سکتا ہے؟ بھائیو آپ کے نقوش اللہ عز و جلال نے بڑے کمال اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا. آپ اگر کسی کا رنگ ایسا نہ ہو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو کیا وہ کوئی ایسے کیمیکل یا ایسی کوئی چیزیں استعمال کر کے اپنے چہرے کا یا جسم کا رنگ ویسا بنا سکتے؟ اگر کسی کا قد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے مطابق نہ ہو تو کیا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنا قد ویسا بناؤں تو کیا وہ بنا سکتا ہے؟ جیسی آنکھوں کی بناوٹ تھی اور جیسی ہاتھوں کی بناوٹ تھی اور ایک ایک جوڑ کو اللہ عز و جلال نے جس حسن اور خوبصورتی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں بیان تو کرنا چاہیے, بتانا تو چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جائے. آپ کی زلفیں, آپ کی آنکھیں, آپ کی پیشانی, آپ کے ہاتھ, آپ کے معجزات اور آپ کے فضائل اور مناقب, یہ ہمیں بیان کرنے چاہیے اور ان پر ایمان لانا بھی ایمان ہے. لیکن یہ باتیں آپ یاد رکھیں کہ صرف انہی چیزوں پر اکتفا کرنے سے ایمان نہیں آتا. یہ چیزیں تو ہم بیان کرتے ہیں لیکن جو دوسری چیز ہے اور دوسرا پہلو ہے وہ کون سا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں اتباع جن میں اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے اور جن میں اللہ عز و جلال نے ہمارے لیے ان کو نمونہ بنایا ہے, ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور صرف آپ کا حسن اور جمال ہی بیان کرتے رہیں, آپ کی ولادت مبارکہ ہی بیان کرتے رہیں, آپ کے معجزات اور مناقب ہی بیان کرتے رہیں, لیکن عمل کی دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں اور اپنی زندگی کے اندر وہ حسن پیدا نہ کریں اپنے اعمال اور عقیدے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے, تو میرے بھائیوں پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عام طور پر جب سیرت النبی کے موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے اور جلسے منعقد کیے جاتے ہیں تو ایک پہلو کو تو سامنے رکھا جاتا ہے, سیرت کی کتابوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو کہ جس میں آپ کے معجزات اور آپ کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالی کی دین تھیں ان کو تو بیان کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عظیم پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جن میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے؟ اس موضوع کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سیرت کانفرنسیں وہ منعقد ہوتی ہیں, تقریری مقابلے ہوتے ہیں سکولوں میں, کالجوں میں اور سرکاری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے کہ سیرت النبی کا بہت لمبا چوڑا جلسہ لیکن اس میں تقریر کرنے والا, دھواں دھار تقریر کرنے والا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والا, خوبصورت الفاظ میں آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے والا, اگر اس کی شکل کو دیکھ لیں تو بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے اچھے الفاظ, اتنی بہترین تقریر اور اتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں نذرانہ عقیدت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں آپ کی بہت زیادہ تعریف بلکہ اس کے اندر مبالغہ, لیکن اگر نعت گو کی شکل کو دیکھ لیں تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند نہیں تھی, نعوذ باللہ من ذلک. کیوں بھائی؟ نعت گو جو اپنی نعت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف اور آپ کے حسن آپ کے جمال کا تذکرہ. لیکن بھائی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اس چیز کو بیان کیا جائے, لیکن تجھے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو تمام کائنات میں سب سے بڑا حسین اور جمیل سمجھنے والا, بیان کرنے والا اپنے چہرے پہ اس کو کیوں سجا نہ سکا؟ اور اتنے بڑے اس جلسے میں تقریر کرنے والا اور سننے والے سر تو ہلا رہے ہوں کہ ہاں واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے اور اس سے بھی بڑھ کر تھے, لیکن جب نماز کا وقت آئے تو سارے بھاگ جائے, نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہ ہو. میرے بھائیو یہ جو درمیان میں بہت سا فرق بن گیا کہ ایک طرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے اور ہونے بھی چاہیے, یہ ایمان ہے. اور یاد رکھیں اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہ بنا لے. کئی بھائی یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت نہ کی جائے تو ایمان ناقص رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعبیر بھی ناقص, بلکہ یہ کہنا چاہیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, کہ اللہ کی قسم کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا, یہ ناقص والا کامل والی بات نہیں. لا یؤمن, کوئی شخص ایمان کا دعوے دار ایمان میں سچا ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے, اس کے والدین سے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس کو محبوب نہ بن جاؤں. تو میرے بھائیو آئیے ذرا اس بات پہ غور کریں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا رنگ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ بنا سکے, اور اپنے چہرے کے نقوش اور جسم کے اعضاء وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ بنا سکے, لیکن آپ سے محبت کے یہ تقاضے نے اور آپ پر ایمان نے ان کے اندر جو رنگ بھرا تھا, وہ عقیدے کا رنگ, آپ کی سنت کے ساتھ محبت کا رنگ اور عمل کا رنگ تھا کہ جس نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میں جب بھی جنت میں گیا ہوں, جب بھی کلما دخلت الجنہ, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جنت میں نہیں گئے بلکہ کئی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی زیارت کروائی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے بلال میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو میں وہاں آپ کے پاؤں کی, آپ کے جوتے کی آہٹ اور آواز سنتا ہوں, آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ بھائیو ذرا غور فرمائیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر وہ کون سا رنگ بھرا تھا؟ رنگ تو ان کا کالا تھا جیسا کہ عام طور پر ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, بلال حبشی تھے. وہ کون سا رنگ تھا؟ صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چلیں اور ان کی یہ جوتے کی آہٹ آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سنیں. میرے بھائیو یہ بات سمجھنے والی ہے, اتباع کا رنگ تھا, عقیدے کا رنگ تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اتباع کے رنگ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرما دیا تھا. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ان دنوں میں جو ربیع الاول کے اندر عام طور پر آپ اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں اور علماء کے دروس اور تقاریر میں سنیں گے، پہلے تو اپنے ذہن کو اچھی طرح صاف کر لیں کہ اس پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں۔ ایسے ہی تھا کہ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے لیے حسن اور آزاد کی بناوٹ کا انتخاب کرتے گئے، جیسے آپ کرتے گئے ویسے اللہ عز و جل آپ کو بناتے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور کسی آنکھ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں، اور کسی ماں نے آپ سے افضل اور اعلیٰ کسی کو جنا نہیں ہے۔ بھائیو، یہ بات اپنے ذہنوں سے آپ نکال دیں اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا تنقید کا تصور کر سکے۔ مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی مسلمان کے اوپر، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر ہم یہ الفاظ بول دیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ بھائی، وہ مسلمان بھی ہے اور وہ گستاخ رسول بھی ہے، یہ دو باتیں کیسے آ گئی؟ وہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر رہا ہے اور پھر وہ گستاخ بھی۔ گستاخی اور ایمان، یہ دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو گستاخی سمجھ رہے ہوں وہ گستاخی نہ ہو بلکہ وہ عین ایمان اور توحید ہو، عین سنت ہو، جس کو آپ اپنی جہالت کی وجہ سے یا غلط تربیت کی وجہ سے یا غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے یا دوسرے کی بات کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا گیا، آپ کے خلاف پروپگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا۔ کیا کہا گیا؟ کہ نعوذ باللہ، یہ شخص ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، یہ شخص جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے۔ بھائی، آپ کے اوپر یہ الفاظ بولے گئے یا نہیں بولے گئے؟ یہ الفاظ بولے گئے نا، اور بولنے والے اپنے اپنے دور میں بڑے سمجھدار بھی تھے، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ غور فرمائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اتنے سخت الفاظ اس ہستی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جن کو آپ تمام انسانوں میں اور تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر سمجھ رہے ہیں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس شخص نے مکہ میں ایسا فتنہ ڈال دیا کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، اور بیٹے کو باپ سے لڑا دیا، اولاد کو ماں سے جدا کر دیا۔ یہ بہت ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کیا درست تھی؟ نہیں، یہ سب آپ کے اوپر اتہامات تھے، اور یہ لگانے والے جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا، اور ان لوگوں نے اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہی حق ہے، تو پھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ قطعاً اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، کہ کوئی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہو، اولیاء کی گستاخی کرنے والا ہو، انبیاء کی گستاخی کرنے والا ہو، نہ جس کے بارے میں آپ سے یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو گستاخ، تو آپ کو اہل مکہ کی طرح اپنے کان میں روئی لے کر اس کے پاس سے نہیں گزر جانا چاہیے، نہیں، ذرا اس سے آ کر پوچھ تو لیں کہ آپ کیا گستاخی کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس لفظ نے بہت سے لوگوں کو ہماری بات سننے سے ہی روک رکھا ہے کہ بھائی ان کے قریب نہ جاؤ، یہ ایسے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے۔ بھائیوں، میں ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کا یہ ایمان نہیں ہے وہ شخص نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے، اور نہ اس کا نام مسلمانوں کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے والی بات ذرا آپ غور سے سنیں کہ آپ پر ایمان لانے کا یہ تقاضا تھا اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا یہ تقاضا تھا، جس کا ذکر اللہ عز و جلال نے ان آیات میں فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ نے جو ہمیں دیا ہے، آپ نے جو ہمیں سکھایا ہے اور جو رنگ اللہ عز و جلال نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ بھائیو، وہ قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان دو چیزوں کے اوپر آپ نے اپنے ساتھیوں کی اور اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، اور اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ ان کے عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر بھی حسن پیدا ہوا تھا۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن اور سنت کی صحیح روشنی آ جائے اور ہمیں اس کا علم مل جائے، میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر ہی نہیں سناتے تھے، اس کی صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ اس تعلیم کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر تزکیہ اور اپنے ساتھیوں کی باقاعدہ تربیت بھی کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں، یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ کی آیات کی تلاوت، اور قرآن اور سنت کی تعلیم، اور پھر ویزکیہم کہ تزکیہ نفس، یہ بھی قرآن اور سنت کی بنیاد پر۔ یہ ذرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی تزکیہ نفس یہ تو ہم کریں گے اور کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ نہ تو قرآن مجید کا ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جو تزکیہ نفس بیان کیا ہے، وہ تزکیہ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے۔ یہ تعلیم اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ حضرات سے کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں؟ چلو، کتنے فیصد وہ مسلمان ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم جانتے ہیں؟ اور کتنے ہیں وہ میرے بھائی اور بزرگ جو قرآن مجید کے ساتھ سنت اور حکمت جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے اس کو بھی پڑھا ہے اور اس کو بھی جانتے ہیں؟ میں کئی دفعہ اپنے درسوں میں یہ پوچھا کرتا ہوں کہ کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کرے یا بتائے کہ کیا اس نے صحیح بخاری مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے؟ تو کیوں جی؟ اور اگر نہیں پڑھی ہے تو کیوں نہیں پڑھی؟ دین کی سمجھ کیسے آ گئی؟ قرآن اور سنت کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آ سکتی. آپ مجھے بتا دیں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کا نام ہے، یہی تو دین ہے. تو نہ تو قرآن پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے ہو، تو پھر اسلام کی سمجھ، دین کا فہم کیسے آئے گا؟ بدعات سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں جب دین اسلام کا فہم نہیں؟ کتنی کتنی عمر ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہمارے بھائی اور بزرگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن مجید ختم کیے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ زیادہ قرآن مجید ختم کرنے سے یہ بہتر تھا کہ آپ ایک دفعہ قرآن مجید پڑھتے لیکن سمجھ کر پڑھتے، تاکہ زندگی میں انقلاب آتا، اور کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ہی آپ صحیح بخاری کو پڑھ لیتے، صحیح مسلم کو پڑھ لیتے. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا بھائی، آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری جو صرف ایک موضوع پہ نہیں ہے، زندگی کے جتنے مسائل ہیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں. مسلمان بننے کے بعد کھانے کا طریقہ اور پینے کا طریقہ یہ بدلنا چاہیے نا. جانور کھاتے پیتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے پیتے ہیں، اور ایک مسلمان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ کیسے کھائے پیے. چاہیے تھا کہ اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑتے، اور کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ یہ پڑھ لیتے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، اور کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، اس کا ہمیں پتہ چل جاتا. تو بھائیو میں کہہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دراصل ہمارے اندر جو بدعملی ہے، جو بدعات ہیں، خواب و عقیدے میں آئی ہوں، عبادات میں آئی ہوں، اخلاق میں آئی ہوں، کسی بھی چیز میں بدعات آئی ہوں، ان میں سب سے بڑا سبب وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی جہالت. قرآن اور سنت سے جہالت، کہ ہم نے نہ قرآن مجید کو سیکھا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھا. اور لوگوں نے بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے نور سے دور رکھا. کیا کہا؟ کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، یہ تو اس کی سمجھ نہیں آتی. جب تک 40 علم آپ کے پاس نہ ہو تو آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 40 علوم کی ضرورت ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے 40 سے بھی زیادہ علوم کی ضرورت. جو اصول حدیث کے علوم ہیں، اس کی صحت کے بارے میں، وہ اور زیادہ اضافے کے ساتھ. تو دین کو ایسا ایک مغلق اور پیچیدہ مسئلہ بنا کر کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ اس قابل نہیں، یہ مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم کر دی کہ یہ مولوی کا کام ہے کہ وہ قرآن پڑھے، بلکہ صرف یہ 4 مجتہدین کا کام تھا کہ وہ قرآن اور سنت کو پڑھیں، اور جو کچھ انہوں نے فرما دیا ہے اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ قیامت تک بند ہو گیا. بعد میں جو علماء اور مولوی بھی آئیں گے تو وہ بھی اپنی عقل اور اپنے شعور کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جو کچھ پہلے مجتہدین نے بتا دیا ہے بس اسی کو آگے بتاتے ہیں. بھائی یہی وجہ تھی کہ جب سب سے پہلے اردو زبان میں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا تو لوگوں نے پتا کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ شخص بڑا مجرم ہے، اس نے اللہ کے راز کو فاش کر دیا. یہ قرآن تو اللہ کا راز ہے، اس نے تو ترجمہ کر کے اللہ کے راز کو فاش کر دیا، سب کو بتا دیا. چنانچہ وہ صبح نماز کے بعد درس دے رہے تھے تو ان کی مسجد میں حملہ ہوا اور لوگ ان کے دفاع میں زخمی ہوئے. شاہ عبد القادر صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی تھے بیٹے تھے, بھائیو اس بر صغیر میں ایک سازش کے تحت لوگوں نے اس چیز کو ان کے دلوں میں اس کو داخل کیا گیا کہ یہ قرآن کو ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے, حدیث کو بیان کرنا تمہارا کام ہے, بس قرآن سے اس لیے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر کیا سمجھایا گیا کہ قرآن کس لیے ہے, کہ جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کو مارنے کے لیے سورۃ یاسین پڑھیں تاکہ جلدی جان چھوٹے, اور جب فوت ہو جائے تو پھر بہت سے لوگوں سے قرآن اکٹھے کر کے اس کو پیچھے سے اشال کر دیں تاکہ وہ بخش دیا جائے, اور جب کبھی ضرورت پڑے قسم اٹھانے کی تو قرآن مجید کو نکال لیں جو گلاس کے اندر لپیٹا ہوا ہو اور سر پہ رکھیں. بس یہ کام تھا. بطور برکت دکان نہ چلتی ہو, فیکٹری کا افتتاح کرنا ہو, چلو زیادہ گاہک آئیں, وہ بھی دنیاوی فرض و مقصد کے لیے, یہ تھا قرآن مجید کا کردار. میں کبھی سوچا کرتا ہوں کاش ہمارے بھائی کبھی سورۃ یاسین کا ترجمہ ہی پڑھ لیں کہ اس کی کس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ بیمار کے لیے ہے جو مرنے کے قریب ہو. تو بھائی سورۃ یاسین تو بہت لوگ پڑھتے ہیں نا, صبح صبح دکان میں بھی پڑھتے ہیں, گھروں میں پڑھتے ہیں, تو کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں اور کسی جگہ پہ اس طرح کا کیا ترجمہ کوئی نکلتا ہے اس کا کہ کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس کو پڑھ دیتا ہے جس کی جان نکل جائے. میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ تمام گمراہی کے راستے, بدعات کی راہیں یہ اسی وقت کھلتی ہیں جب انسان قرآن اور سنت سے دور ہو جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے, آپ کی سنت سے دور ہو جاتا ہے, تو پھر گمراہی کے راستے کھلتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں, چاہتے کیا ہیں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور سنت کو خود سیکھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور صحیح بخاری کو پڑھیں, آپ دیکھ لینا اس طرح انقلاب آئے گا, اس طرح عمل بدلے گا, اس طرح عقیدے کے اندر روشنی اور نور پیدا ہوگا کہ واقعتاً آپ اپنی زندگی میں سبغت اللہ, اللہ کا وہ رنگ دیکھیں گے, اللہ عزوجلال کا وہ رنگ دیکھیں گے جو اسلام اور ایمان کا مطلوب ہے اور جو دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے. اور بھائیو یاد رکھو کہ زیادہ تر انسان کے قدم جو ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے یا گمراہ لوگوں کا شکار بن جاتا ہے, اسی وقت بنتا ہے جب اس کو قرآن اور سنت کا صحیح علم نہ ہو. ہمارے ایک بزرگ بتایا کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا تو ایک پیر صاحب کے مرید تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو روک دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں, گمراہ ہو جائیں. تو میں پہلے اپنے مرشد سے پوچھوں گا کہ کیا میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں, اگر اجازت ملی تو پڑھوں. کہتے ہیں وہ دوسرے دن آیا تو کہنے لگا جی مجھے اجازت نہیں ملے, مجھے حکم یہ ملا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو اس کی تو سمجھ نہیں آتی, آپ گمراہ ہو جائیں, آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے, اس لیے میں آپ کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا. بھائیو آئیے خود پڑھیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, قرآن کا ترجمہ پڑھائیں, صحیح بخاری خرید کر ان کو گھر میں دیں, اس کا ترجمہ پڑھائیں, اور جیسے جیسے قرآن ہمارے عقیدے کو بناتا جائے اور جیسے جیسے قرآن کی تفسیر عملاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر آتی جائے, ویسے ویسے ہم اپنے آپ کو بناتے جائیں. یہی دین ہے, یہی ایمان ہے, اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا سا
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، کہ وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لیں، وعزروه، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ جڑ جائیں، ونصروه، اور ان کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس روشنی کی اتباع کریں جو آسمان سے اللہ عز و جلال نے ان کے ساتھ اتاری ہے، قرآن اور سنت، اس کی اتباع کریں، اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ہیں صرف یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، صرف یہی لوگ ہی کامیاب ہیں. تو آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پہچانیں. بھائیو، صرف لفظوں سے کام نہیں چلے گا، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، نعرے سے کام نہیں چلے گا، پہچانیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ پہچانیے کہ آپ نے ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے، ہمارے اندر عقیدے اور عمل کا حسن پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کس چیز کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کتنے فیصد ہیں ہمارے مسلمان کہ جن کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ترجمہ آتا. کیوں بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کا ترجمہ آتا ہو، اسی کا مفہوم آتا ہو، کتنے فیصد ہیں؟ نمازی، نماز پڑھنے والے، وہ کتنے فیصد ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ایسا صحابی نظر آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو تو اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہو تو اس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ کے ایمان کی بیعت کی ہو اور پھر اس نے قرآن نہ سیکھا ہو؟ کیا ہمیں صحابہ میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں؟ ہاں، ایسے لوگ تو نظر آتے ہیں کہ جن کو ٹائم نہ ملا، وقت نہ ملا ہو، کلمہ پڑھا، مارکہ گرم ہوا اور اس میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بغیر روزے اور نماز کے جنت میں چلے گئے. لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بغیر روزے اور نماز کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر روزہ اور نماز فرض ہی نہیں، روزہ اور نماز فرض ہی نہیں، وقت نہیں. ایک یہودی نوجوان جس کی تیمارداری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے تھے، بس چند منٹ رہتے تھے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی کہہ دیا تھے ابو القاسم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت اس کو موت آئی، وقت ہی تھوڑا تھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی بھائیو، اس لیے کہ نماز کا کوئی وقت نہیں، کوئی روزے کا وقت نہیں آج. لیکن کوئی ایک مسلمان، ایک صحابی ایسا بتا دیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور وہ بے نماز تھی. کیوں بھائی؟ 144,000 صحابہ کرام کی تعداد بتلائی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابو ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 144,000 صحابہ کرام میں کوئی ایک نام بتا دے کہ جو نماز کا وقت آتا ہو اور وہ بے نماز. کیوں بھائی؟ آپ کو شاید، مجھے تو نام یاد نہیں، شاید کوئی نکالے. بلکہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ایک سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، فجر کی نماز لیٹ ہوگی، سارے سو گئے اور سورج نکلا، آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا ضرور. جب اٹھے صحابہ کرام آپس میں بہت پریشان تھے، باتیں کرنے لگے کہ کیا بنا، ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا کہ سورج نکلا ہے اور نماز نہ پڑھے ہو. بھائی اگر ایسا ہر روز ہوتا تو پھر صحابہ پریشان تو نہ ہوتے نا. پھر صحابہ آپس میں فزر فزر تو نہ کر دے کے ہم تو ہلاک ہو گئے کیا بن گئے. یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ غزوہ خیبر سے اور بعض روایات میں غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں, اور غزوہ خیبر کی 7 ہجری میں ہے. لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ 7 سال مدینہ طیبہ میں ہو گیا ہے, لیکن ایسا تو واقعہ نہیں آیا. اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہے. اگر یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے تو لگتا ہے کہ 9 سال مدینہ طیبہ میں ہو گئے, ایسا تو واقعہ ہوا نہیں تھا کہ سورج نکلا ہے اور نمازیں نہ پڑے ہوں, اس لیے تو پریشان ہو گئے. بھائیو, بے نماز مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, اس کا اسلام میں کوئی نام نہیں ہے. کوئی ایک صحابی, بھائی سیدنا تمام صحابہ میں جو سب سے اول نمبر ہیں وہ کون ہے؟ سب سے پہلا نام کن کا آتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی میں کبھی نماز چھوڑی ہے؟ کوئی ایک آدھ نماز ہو جو آپ نے چھوڑ دی ہے؟ جی اچھا, کوئی نہیں چھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی میں کوئی ایک آدھی نماز چھوڑی ہے؟ جب ان پہ حملہ ہوا ہے, زخمی ہو گئے, تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے, صحابہ نے, ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. آپ نے پوچھا, لوگوں نے پڑھ لی؟ کہنے لگے کہ ہاں لوگوں نے پڑھ لی. تو بڑے عظیم الفاظ بیان فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, زخمی ہیں, چارپائی پہ ہیں. کہنے لگے, جس نے نماز نہ پڑھی ہو اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں, اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں. نماز پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بستر کے اوپر نماز, اور اپنے تمام گورنروں کو لکھا. کیا لکھا تھا؟ فرمایا, ان اہم امورکم عندی الصلاہ, کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں اور ڈیوٹی میں سب سے اہم ڈیوٹی اگر کوئی ہے میرے نزدیک تو وہ نماز. جس نے نماز کی حفاظت کی تو میں سمجھوں گا کہ باقی کام بھی اس کے صحیح ہیں, اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ باقی چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ فرمان کن کا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جیسا کہ مؤتمر مالک کے اندر یہ ان کا قول موجود ہے. چلیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی کتنے لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے اپنے عقیدہ اور دین کے دعوے دار ہیں؟ لیکن مجھے بتائیے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا تعلق سچا ہے یا جھوٹا ہے, جذباتی ہے یا صرف نعرے کا ہے یا سچا ہے. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کوئی ایک نماز چھوڑی؟ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھنے والے, بلکہ جس صبح کو ان کو شہید کیا گیا ہے وہ گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہی تشریف لا رہے ہیں. ایک خارجی نے یہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھر سے تشریف لا رہے ہیں, اور اس نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر راستے میں چھپا ہوا ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے. میرے بھائیو, نمازی بنے. عقیدے کی صحت کے بعد سب سے بنیادی چیز جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے وہ نماز ہے, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سنت کو پڑھیں, آپ کو تمام کائنات میں سب سے حسین اور جمیل بھی سمجھیں, تو بھائیو اپنے چہرے پہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ تو لے آئیں. نعوذ باللہ, آپ سب سے حسین تھے اور داڑھی کے ساتھ, داڑھی آپ کے چہرے انور کے اوپر, اللہ حضور جلال نے بڑی خوبصورت داڑھی اگائی, اور داڑھی ہوتی ہی خوبصورت. کئی بھائی پتہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں,
اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آپ کے چہرے پہ تو داڑھی بہت اچھی لگی. اس کا یہ معنی ہے کہ کئی چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جس پہ داڑھی اچھی نہ لگتی؟ نہیں, ہر چہرے پہ داڑھی خوبصورت لگتی ہے. اللہ عز و جلال نے انسان کی اس خوبصورتی کی قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس قسمیں اٹھا کر کہا کہ انسان کو بہترین تقویم کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے. بھائیو, سنت کے اوپر آپ جب عمل کریں گے, سنت کو پہچانیں گے, تو پھر بدعات کی راہیں مسدود ہو جائیں, راہیں نہیں کھلیں گی. اور اگر آپ قرآن اور سنت کے نور سے اپنے آپ کو منور نہیں کریں گے, تو پھر آپ یاد رکھیں کہ دین کی وہی شکل بن جائے گی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, کہ مولوی بس وہ مسلمان چاہیے, باقی ہمیں تو وہ بخشا لیں گے اور وہ دعا کر دیں گے اور پیچھے سے کافی قرآن بھیج دیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. میرے بھائیو, اس یہ خوش فہمی بلکہ غلط فہمی سے نکلیں, حقیقت کی طرف آئیں, حقیقت کی طرف آئیں اور جڑ جائیں جن کے ساتھ کسی غیر کی طرف ہم نہیں دعوت دیتے ہیں. اللہ کی قسم, ہم کسی غیر کی طرف آنے کی, جڑنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں, بلکہ ہماری تو دعوت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام, آپ کو پکڑ. عقیدہ سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عقیدہ سکھانے والا کون ہے؟ آپ نے عمل سیکھنا ہے, نماز کا طریقہ سیکھنا ہے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نماز آج تک کس نے پڑھی ہے؟ آپ سے خوبصورت ذکر کس نے کیا ہے؟ بھائی, آپ شکل میں بھی خوبصورت ہے اور اپنے عمل میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت. کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ آپ سے اچھی نماز پڑھ لے؟ کیوں بھائی, آپ سے اچھا ذکر کر لے؟ ویسے آپ دیکھ لیں, آپ تو سر ہلا رہے ہیں بھائیو, لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں, اگر دل کا تزکیہ, نفس کا تزکیہ چاہیے اور بہترین ذکر چاہیے, تو کہتے ہیں کون سا بہترین ذکر ہے؟ ہو 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 اور الا اللہ الا اللہ. یہ کھڑے ہو کر یہ رقص کی صورت میں اور دھمالے ڈال کر الا اللہ الا اللہ. جب پوچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں افضل الذکر, کیوں بھائی؟ لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آپ فرماتے ہیں افضل ما قلت انا والنبیون قبلی, کہ میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے جو سب سے بہترین لفظ بولا ہے, سب سے بہترین کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے, وہ کون سا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کلمہ آج تک میری اور پہلے تمام انبیاء کی زبان سے جو نکلا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ ہے سب سے افضل ذکر. اب کوئی اٹھے, میں آپ کو کہوں کہ نہیں, آپ ہو ہو کریں, تو بھائیو کم از کم آپ ہی سوچ لیں. لیکن سوچنے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ انسان یہ خود محنت نہیں, خود پڑا نہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بدعات کی راہیں کھلتی اس وقت ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عزم اعتماد ہو جائے. آپ پر اعتماد نہ رہے, آپ کے اوپر بدظن ہو جائیں, اور صحابہ کرام کو آپ جب تک تان اور تشنیع کے تیر نہیں ان کی طرف چلائیں گے, اتنی دیر تک بدعات کی راہیں نہیں کھلیں. یہ میں بات ویسے نہیں کرتا, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بدعات کی راہیں کب کھلتی ہیں, کہ جب آدمی غیر شعوری طور پر, میں شعوری طور پر تو نہیں کہتا اس لیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسے سوچا نہیں جا سکتا, غیر شعوری طور پر وہ سمجھ لے کہ یہ ذکر اور یہ عبادت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، ان سے رہ گئی اور دین ناقص رہ گیا، کامل نہیں تھا. اور میں یہ نئی چیز دین میں داخل کر کے اس کو دین کا رنگ دے کر دین کو کامل بنانا چاہتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو آپ سے رہ گئی تھی. یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا، امام مالک کا نام سنا نا، وہ فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعۃ، جو شخص بھی اسلام کے اندر نیا کام لائے اور اس کو داخل کرے، فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، اس کا یہ گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت میں خیانت کی ہے. کیونکہ کام تو یہ اچھا تھا، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، تو یہ بدگنی پیدا ہوئی نا بھائی کہ کام تو اچھا تھا. اس کی مثال آپ دور نہ جائیں، یہی لے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر جو کچھ جلوس اور مجلسیں اور مختلف طرح سے ذکر اور یہ عید کا یہ سما، یہ اگر واقعتاً دین ہوتا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا تو پھر چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دے، اور آپ کے بتانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت اور محبت رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس دن جلوس بھی نکالتے، جشن بھی مناتے. بھائی مدینہ میں تو آپ کی حکومت بھی آپ کی تھی، خلافت بھی آپ کی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اس دن جلوس نکلتے. آپ کہیں گے کہ ہاں جو جلوس نہیں نکالتا، جو اس طرح کی مجلسیں برپا نہیں کرتا، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. تو پھر ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ یہ پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ بدعات کی راہیں کھلتی اس وقت ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یہ کمزور ہو جائے. قرآن اور سنت کا نور اور روشنی علم یہ انسان کے پاس نہ ہو، اور جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں بدزنی کا شکار نہ ہو، اتنی دیر تک بدعات کی راہیں نہیں کھلتی. اس لیے بھائیو میں تو یہی کہوں گا آخر میں کہ آئیے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کریں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے اس کا حق ادا کرے. نعوذ باللہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، بلکہ آپ نے تو حجت الوداع کے خطبے میں تمام صحابہ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا میں نے آپ کو یہ دین پہنچا دیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا پورے کا پورا پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کیا کہا تھا؟ قد بلغتا وادیتا ونصحتا، ہاں آپ نے پورا دین پہنچایا، بلکہ پہنچانے میں حق ادا کیا اور آپ نے خیر خواہی مکمل کر دی ہے. تو آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی مبارک اٹھا کر کہا تھا اللہم فاشہد، اے اللہ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، تو بھی اس چیز کا گواہ رہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری طرح ادا کر دی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے پیغمبر جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا ہے پہنچا دو، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر اللہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نیکی نہیں چھوڑی جو بتائی نہ ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں چھوڑی جس سے روکا نہ ہو، کوئی ایسا قرب کا ذریعہ نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا لیا ہو، نعوذ باللہ من ذلک، اور کوئی ایسی عقیدے کی بات نہیں ہے کہ جو آپ نے چھپا لی ہو، کوئی آیت چھپا لی ہو یا کوئی حدیث چھپا لی ہو، نہیں، پورے کا پورا دین اور دین کامل الیوم اکملت لکم دینکم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں. یہ مولوی اور غیر مولوی کی کوئی تقسیم ہے بھی قرآن میں؟ کوئی آتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ نماز پڑھے اور دوسرے نہ پڑھے، اور یہ قرآن حدیث پڑھے دوسرا نہ پڑھے؟ کوئی آتا ہے یہ کوئی تقسیم؟ یہ کہاں سے آئی؟ سب مسلمان، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب ہر مسلم پر فرض ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. عقیدہ صحیح بنانا ہو کوئی فرق نہیں، مولوی اور غیر مولوی. داڑھی رکھنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں. 144,000 صحابہ میں کوئی ایک ہی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی داڑھی نہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا. یہ کوئی تفریق نہیں، اور یہ بھی کوئی تفریق نہیں کہ جی سیکولر، ایک مسلمان، ایک انتہا پسند، اصول پسند، ایک بنیاد پرست مسلمان اور ایک غیر بنیاد پرست مسلمان. تو یہ کیا تقسیم ہے؟ ایک بنیاد پرست مسلمان اور ایک غیر بنیاد پرست مسلمان، یہ تقسیم کہاں لکھی ہوئی ہے میرے بھائیو؟ جس کے پاس قرآن اور سنت کی بنیاد ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کے پاس یہ بنیاد نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. بنیاد پرست اور غیر بنیاد پرست، اصول پرست اور غیر اصول پرست، یہ کوئی تقسیم نہیں. اور اسلام کے اندر جو بھی آئے وہ مسلمان ہے، اور جو اسلام کی بنیادوں کو اور اصولوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. سیدھی سی بات، اس سیدھی سی بات کی بھی ہمیں سمجھ نہ آ سکے اپنی جہالت کی وجہ سے. تو سب سے بڑی بیماری اس معاشرے میں، سب سے بڑی بیماری وہ جہالت ہے، قرآن اور سنت سے جہالت ہے. بھائیو سیکھو قرآن اور سنت کے نور کو، جڑ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے ساتھ. اور خود نے جان رکھیں کہ کوئی نیکی ایسی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں کہ جس سے آپ نے اپنی امت کو روکا نہ ہو. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین. بعض ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو اختلاف ہو گیا، کوئی یہ فرقہ ادھر کو لے جاتا ہے، دوسرا ادھر کو لے جاتا ہے. ہاں آپ اس سے کیوں پریشان؟ یہ اختلاف تو ہونا تھا، یہ پتہ کیوں ہونا تھا؟ اس لیے ہونا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختلاف پہلے دے دی تھی. تو بھائی آپ نے فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فاسا یار اختلافا کثیرا، کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے وہ دیکھے گا کہ بہت سا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں اختلاف نہ ہو، اختلاف ہوگا. اگر اختلاف نہ ہوتا تو آپ کی آزمائش کیسے ہوتی؟ اگر اس دنیا میں گناہ نہ ہوتا تو نیکی کا پتہ کیسے چلتا؟ اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان کی پہچان کیسے ہوتی؟ اگر شرک نہ ہوتا تو توحید کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر کفر نہ ہوتا تو یہ مار کے کیسے گرم ہوتی، امتحان کیسے ہوتا؟ بھائی سب کو اللہ فرشتہ ہی پھر بنا دے، اللہ تعالیٰ سب کو فرشتہ ہی بنا دے. اختلاف ہونا تھا، یہ اللہ عز و جلال کی حکمت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ اختلاف ہونا تھا اور آپ کو آزمانا تھا. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اختلاف ہوگا، بلکہ بہت سا اختلاف ہوگا. تو کیا کرو؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ پھر تم جب دیکھو کہ لوگ مختلف گروہوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے تو کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ سب کو چھوڑ دو. کچھ ہمارے بھائی جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارے صحیح. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ سارے صحیح. کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو آپ غلط نہ، آپ کہیں سارے صحیح. اور میرے بھائیو ان غلط فہمیوں سے نکلیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب اختلاف ہو جائے تو سارے صحیح، نہیں کہا. پھر تم کیا کرو؟ یہ کیا کرو؟ ہر چیز کو چھوڑو. علیکم بسنتی، پھر تلاش کرو کہ میری سنت کیا ہے. تو آپ کی سنت کہاں سے ملے گی بھائی؟ قرآن سے ملے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی. قرآن حدیث پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا یہ آپ کی سنت ہے. آپ کی سنت قرآن سے ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا خلق کیا تھا، تو وہ کہنے لگی پڑھ لو قرآن، جیسا جیسا یہ قرآن بتا رہا ہے وہ سارے کا سر آپ کا اخلاق. تو قرآن اور سنت حدیث اس کے اندر آپ کی سنت ملے گی، تو پڑھیں گے تو ملے گی نا. ورنہ تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ نہیں جی دور بھاگ دو, یہ پتہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, ان کا عقیدہ کیسے. جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بس سنت الخلفاء الراشدین الواحدین, اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. تو خلفاء راشدین کی سنت کا کیسے پتہ چلے گا, وہ بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. عزو علیہا بالنواز, اگر ہاتھوں کو مضبوطی سے آپ تھامیں, یہ مضبوط لگائیں قرآن اور سنت کو, اگر کسی وقت ہاتھ ڈھیلے بھی پڑنے لگے تو کیا کرو, عزو علیہا بالنواز کے ہاتھوں کے ساتھ پھر اپنے دانتوں سے پکڑ. کئی دفعہ ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے تو کیا کرو, عزو علیہا بالنواز کے پھر دانتوں کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یہ کہیں چھوٹنے نہ پائے. تو بھائیو, اختلاف سے نکلنے کا راستہ اور حق کو اختیار کرنے کا راستہ, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, اللہ کے پیغمبر کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت پہ چلیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کریں, ان کا حق پہچانیں, محمد رسول اللہ کا ترجمہ پہچانیں, اور اس نور کو اپنے اندر اتاریں اور حاصل کریں جو اللہ نے آسمانوں سے آپ کے اوپر اتارا تھا. صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں, ان کی سنت کو اپنائیں, وہی دین ہے, وہی دین ہے جو اس وقت تھا, دین کامل ہے. بھائیو, جس دین پہ صحابہ کرام نے عمل کیا اس میں کوئی کمی تھی, کسی طریقے سے کسی لحاظ سے کوئی کمی نہیں, اس دین کو اپنائیں. لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ ٹھیک ہوئے تھے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. تو بدعات کی راہیں بند کرنے کا یہی طریقہ ہے, اور ان کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن اور سنت کے نور کو حاصل کریں, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. آپ کو آپ کا جو حق ہے, حق کے اتباع اور حق کے اطاعت, اس کو اپنی زندگی میں لائیں, اور وہ قرآن اور سنت کو پڑھنے سے, عمل کرنے سے, اور وہ رنگ چڑھانے سے ہوگا. خالی نعروں سے میرے بھائیوں کچھ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح مسلمان بنائے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح مسلمان بنائے, اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اتباع کے اندر رنگ دے, تاکہ ہمارے لیے کچھ یہ حالت سدھر جائے, دنیا بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. وقت بڑا تھوڑا ہے میرے بھائیوں, آپ کا اور میرا بڑا تھوڑا وقت ہے, پتہ نہیں کتنی اللہ نے مہلت دی. اپنے آپ کو سنوار لیں, اپنے آپ کو سنوار لیں, وقت بہت تھوڑا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, بس سمجھ لیں کہ یہی رات ہے. اللہ نے قرآن میں یہ کہا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور کل کے لیے جو بھیج رہے ہو اس کا انتظار کرو کہ کل کے لیے کیا کرنا ہے. قرآن میں کل کا لفظ بولا, کہ یہی سمجھ لیں کہ بس یہی دن ہمارے پاس ہے, یہی رات ہے, اور کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو مجھے تو اب نہیں پتا ہے کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے اور کیسی صورتحال ہے. سوالوں کے جواب کے سلسلے میں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ مسائل اختلافی ہوتے ہیں, اور ویسے نیت کا علم تو اللہ کو ہی ہے, یعنی اجتہادی مسائل ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے کسی بھی جگہ میں ایک نزاع کا اور جھگڑے کا اور تفریق کا اس کو ذریعہ بنانا یہ میری عادت میں شامل نہیں. اب کسی نے یہ پوچھا کہ دعا مانگنے کے بعد اکثر حضرات اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ایک نے یہ کہا کہ مسجدوں میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں. اب آپ کے شہر میں, یہ آپ کہہ لیں کہ میں آپ کے شہر کے علماء کا شاگرد ہوں, میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے, میں آپ کے یہاں شہر میں پڑھا ہوں, جامعہ محمدیہ دوسرا والا جو جی ٹی روڈ پہ ہے, دوسری کلاس میں یہاں داخل ہوا تھا, اور بڑے حافظ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان سے صحیح بخاری پڑے تھے, اور اس وقت بھی ہمارے اساتذہ میں حافظ عبد المنان صاحب اللہ جل جلال ان کی زندگی اور عمر دراز فرمائے, اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور اسی طرح مولانا عبد الحمید صاحب ہزاروی اللہ عز و جل ان کی زندگی میں بھی اور عمر میں بھی برکت فرمائے. یہ ہمارے بڑے بڑے شیوخ اور کبار اساتذہ کرام میں سے ہیں, اور بھی بڑے اہل علم ہیں. تو یہ جو سوالات ہیں اس طرح کے, وہ آپ ہمارے اساتذہ سے کریں, وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں درس دینے کے لیے, کوئی دور بھی نہیں ہے. صحابہ کرام تو ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے, ائمہ کرام ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے مہینے مہینے کی مسافت سے چلے جایا کرتے تھے. تو بہرحال اگر مسئلے کو سمجھنا مقصود ہے تو ان مشائخ سے آپ رابطہ کریں. اور باقی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں صحیح بات ہے, آپ سے محترم کہہ رہے ہیں کہ اب تو اور اللہ نے سہولت دے دی. یہ کسی نے ایک اور سوال بھیجا ہے کہ ذکر اللہ کا کیا طریقہ ہے, ذکر اللہ کا کیا طریقہ ہے, کیا اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے, جیسا کہ کرسیوں وغیرہ میں بھی. اچھا اچھا, ذکر جو اللہ کا ہے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ذکر آہستہ کیا جائے, پوشیدہ کیا جائے, اونچی آواز سے نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اللہ کو پکارو کیسے گرہ داری سے اور آہستہ سے. ایک سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ اونچی اونچی آواز سے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ ہمیں یہ بتائیے, کیا ہمارا رب بہت دور ہے کہ اونچی آواز سے اس کو پکاریں, یا بہت قریب ہے کہ آہستہ بھی اس کو پکار لیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا تھا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں اونچی آواز سے سنتا ہوں, یا بہت دور ہوں, یا چیخو گے اور چلاؤ گے پھر میں سنتا ہوں, تو ان کو جواب دو فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب پکارے جہاں پکارے میں پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں, اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو ذکر میں اصل یہ ہے, دعا میں اصل یہ ہے کہ وہ آہستہ. ہاں اگر کسی جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہاں اونچی آواز سے پڑھنا ہے تو وہاں اونچی آواز سے پڑھیں, مثلا لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ اونچی آواز سے پڑھیں گے کہ آہستہ پڑھیں گے؟ کیوں بھائی, یہ اونچی آواز سے پڑھیں. بلکہ صحابہ کرام اتنی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جاتے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لبیک اللہم لبیک اونچی آواز سے پڑھیں. تو یہ جو عام طور پر مجلسوں میں یا بسوں میں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے یہ جو ذکر کے کلمات ہیں عام طور پر جو یہ دیکھے جاتے ہیں, یہ بدعات میں شامل ہیں. یہ نیا طریقہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. صرف وہاں ذکر دلجار ہو سکتا ہے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے, اور جہاں آپ کی تعلیم اونچی ذکر کی نہیں ہے وہاں ایسا ذکر ہی جو کرنا وہ سنت ہے. میرا خیال ہے کہ آپ حضرات میرے مزاج کو سمجھ کر اب اور سوال نہیں لکھ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے.
عزیز بھائی وعلیکم و رحمۃ اللہ, جیت علماء کرام کی تقاریر, تلاوت قرآن مجید کے کیسٹ, سیڈیز, خوبصورت اسلامی پوسٹر, کیلنڈر, اسلامی اور تحقیقی کتب کی اشاعت کا عظیم ادارہ المکتبۃ الکریمیہ, برائے رابطہ 6 عظیم منشن نزد لکشمی چوک, رائل پارک, لاہور. فون 6 3 6 4 2 1 0, 6 3 6 5 5 2 6, گلی نمبر 38, وائی بلاک, پیپلز کالونی, گجرا والا. فون 2 7 1 6 6 5. احمد مارکیٹ نزد جامع محمدیہ اہل حدیث, نیائی چوک, اردو بازار, گجرا والا.